بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
فارمولا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ابھی گفتگو رہی جاتی ہے. میں نے اشارہ کیا تھا اعتراض کی طرح, اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں, وہ مشہور روایت ہے, وہ مشہور قول جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے, جس میں فرمایا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے, اور جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں, وانا النقطہ, میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے. دیکھیے یہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات سے ثابت ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے, کچھ علی کے چاہنے والے ہوں گے اور کچھ علی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے, یا آپ سے بغض رکھنے والے ہوں گے, یا آپ سے خدش رکھنے والے ہوں گے, یہ ثابت ہے. اور حضرت ہی کے کلام سے دونوں قسم کے لوگوں کی خصوصیتیں بھی ثابت ہیں, دینی, ایمانی, دنیاوی, اخروی, حسبی, نسبی, ہر طرح کی صفتیں ثابت ہیں کہ کون کیسا ہو, تو وہ ہیں اور رہیں گے قیامت تک. تو کچھ ایسے ہیں کہ جہاں فضائل و مناقب کا پہلو ہوتا ہے وہ قبول ہی نہیں کر پاتے ہیں, طرح طرح کے اعتراضات, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اب جو بھی اعتراضات ہیں میں وہ اعتراض بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد اس کا جواب عرض کر رہا ہوں. ایک اعتراض یہ ہے کہ اس قول کی سند نہیں معلوم, اجلہ علماء نے اسے نقل کیا ہے, بزرگان علماء اور صوفیاء نے عرفاء نے نقل کیا ہے, ان کے مراسیل پر اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو نہ کریں. کبھی کبھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رجالی بحثوں سے بلندتر ہوتی ہیں, اور ان کا کہہ دینا کہ قال رسول اللہ یا قال امیر المومنین وہ کافی ہوتا ہے. ان کی ذات سے حضرت کی ذات تک اگر سلسلہ سند معلوم نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مرسل. اس کی مثال ہے, اس کا مشہور مثال ہے نہج البلاغہ میں جو خطبات اور اقوال و ارشادات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, شریف رضی رحمت اللہ علیہ نے کہیں ان کا سلسلہ سند نقل نہیں کیا, عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں, یہ سلسلہ سند نقل نہیں کیا. کیا اس میں جو کچھ ہے کچھ مطلب نہیں, تلاش کریں گے آپ تو اس میں سے ہر قول اور ہر خط اور ہر خطبے کی سند مل جائے گی. جناب شریف رضی سے پہلے کے لوگوں نے جو جمع کیا ہے کلام والا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہاں وہ مل جائے گا, لیکن خود اس کتاب میں انہوں نے قال امیر المومنین علیہ السلام یا قال علیہ السلام کر کے کلام نقل کر دیا. شریف رضی کی شخصیت اس سے کہیں بلندتر ہے کہ ہم شک کریں اور شبہ کریں کہ انہوں نے سند پر تحقیق کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی. اس طرح اور بہت سی مثالیں تمام عالم اسلام کے بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کہہ دیں قال اللہ قال رسول اللہ قال امیر المومنین تو پھر ان سے سند پوچھی نہیں جاتی. تبرکن میں یہاں پر تبرکن یہ روایت نقل کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے ذوق ایمانی کو بھی ایک جلا اور مل جائے. جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگ امام صادق علیہ السلام کے پاس تعزیت کے لیے آئے. ظاہر امام باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں یا جہاں بھی تشریف فرما ہوتے تھے وہ درس فرمایا کرتے تھے, اور جب کہتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی ان سے جرأت نہیں کرتا تھا پوچھنے کی کہ سند بتائیے. ظاہری اعتبار سے حضرت کے دور میں اور حضرت کے دور میں فرق ہے, اور کسی کی جرأت نہیں ہوتی. تو بعض ائمہ حدیث میں سے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہیں وہ آئے وعلیکم السلام, اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے تعزیت کرتے ہوئے جملہ کہا کہ آہ, اب ہمارے درمیان ایسی کوئی شخصیت نہیں جو براہ راست کہتی تھی قال رسول اللہ. حضرت نے سماعت فرمایا اور چند لمحے خاموش ہیں, اس کے بعد ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہہ کر قال اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ یہ فرماتا ہے. تو سامعین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ یبنا رسول اللہ, اے فرزند رسول, ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں, آپ موجود ہیں ہمارے در. جو قال اللہ کہیں تو سوال کی گنجائش نہیں ہے, قال رسول اللہ کہیں تو سوال کی گنجائش نہیں. تو یہ تو معصومین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شان تھی, لیکن بظاہر جو غیر معصوم افراد ہیں اور جو اس مکتب کے علماء ہیں یا اس مکتب سے تعلق نہ رکھتے ہوں, پھر بھی بعض ایسے علماء ہوتے ہیں جو صدوق ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں اور محقق ہوتے ہیں, اور اس وقت تک نقل نہیں کرتے قول جب تک کہ ان کے نزدیک ثابت نہ ہو. اس لیے ایسے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت کا ایک قول ہے, حضرت کا ارشاد. بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ صاحب کتابوں میں یہ چیز شبلی, مشہور صوفی بزرگ شبلی کے نام سے بھی ہے, کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کا قول ہی نہیں ہے, یہ تو شبلی کا قول ہے. اب یہ حد ادب ہے. یہاں پر ہم روایت نہیں درایت کو دیکھیں, کس کی زبان مبارک سے یہ جملہ سجتا ہے, کس کی شخصیت پہ زیب دیتا ہے یہ کلام. کجا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور کجا شبلی. اور اگر شبلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا النقطۃ تحت الباء, تو امیر المومنین تو اس سے کہیں بلندر ہے, کہیں بلندر ہے. حد ادب ہے. تو سند کے اعتبار سے ایک فقرہ اور عرض کروں کہ عموماً ہمارے علماء نے جو یہ روش اختیار کی شروع سے کہ احکام سے متعلق اقوال کی سند میں زیادہ اہتمام کیا, اس کے علاوہ جو روایتیں تھیں ان کی سند میں اہتمام نہیں کیا, اس کا ایک سبب تھا. حکم بار تکلیف ہے, آپ تشریف فرمائیں, ہم آپ سے کسی کا نام لے کہیں کہ فلاں صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ فلاں کو آپ اتنے ہزار روپئے اتنے لاکھ روپئے دے دیجیے, ایک بار تکلیف ہے جو آپ کو انجام دینا ہے. اور ایک یہ ہے کہ فلاں صاحب عالم ہیں, فلان صاحب محقق ہیں, فلان صاحب اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ حقائق کی خبر ہے, فلاں صاحب ہیں ان میں یہ صفت ہے. آپ کے لیے تکلیف آور کوئی چیز نہیں ہے, بار تکلیف آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. تو جب حقائق کی خبر دی جاتی ہے, جو چیز ثابت ہے وجود رکھتی ہے, جب اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو چونکہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے تو اس کی سند میں اہتمام نہیں کرتے. جہاں تکلیف شرعی ہے وہاں سند میں اہتمام کرتے ہیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. وجود مبارک و مقدس امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ایسی ایک ثابت حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں جب کوئی خبر آتی ہے تو سند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس سے بدنتر ہے کہ ہم سند تلاش کریں, اس لیے کہ درایتاً یہ چیزیں ثابت ہیں. اب درایت کے پہلو, سند سے ہٹ کر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ بائے بسم اللہ کیسے ممکن ہے, پہلے اچھی طرح سے اعتراض پہ غور کر لیجئے. جواب دینے سے پہلے ہماری بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اعتراض کو سمجھیں اور اعتراض کو نقل کریں, اعتراض نقل کرنے میں کوئی خامی نہ رہ جائے. معترض یہ نہ کہے کہ ہماری پوری بات سمجھی نہیں آپ نے, ہم پوری بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عقلی اعتراض لے کر آئے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ پوری زمین, یہ کرہ زمین پوری کی پوری, یہ خلیج فارس میں سما گئی, تو آپ یقین کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. خلیج فارس تو اسی کرہ زمین کا ایک حصہ ہے, اور اس خلیج فارس میں پھر پورا کرہ زمین کیسے ڈوب گیا؟ یعنی جزء میں, جزء چاہے خود کو کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس جزء میں کل کیسے سما سکتا ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ لندن شہر میں پوری زمین سما گئی کیسے؟ لندن ایک جزء ہے, ایک چھوٹا سا شہر ہے, کتنا ہی بڑا صحیح مگر اس پورے کرہ ارضی کے مقابلے میں لندن ایک شہر ہے, اس ایک شہر میں, اس جزء میں کل کیسے سما گئی؟ عقل محال ہے. اس پر وہ مشہور روایتیں بھی ہیں, کسی نے مولا معصوم علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا, سوال ایک ہے جواب دو ہیں. سوال یہ ہے کہ اسی قبیل کا سوال ہے جیسے علی گڑھ کے من چلے دیندار لوگوں کو چھیڑا کرتے تھے, وہ کہتے تھے جو نعوذ باللہ ملحد تھے, کافر ہو گئے تھے, کمیونسٹ ہو گئے تھے, وہ خدا پرستوں سے, اہل توحید سے کہتے تھے کہ کیا تمہارا خدا اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب جواب دینے والے کے لیے پریشانی تھی کہ کیا جواب دے, ہاں کہیں تو اللہ مجبور ثابت ہوتا ہے, نہ کہیں تو اللہ مجبور ثابت ہوتا ہے. اگر کہ نہیں بنا سکتا اس کا مطلب نہیں سکتا, مجبور ہو گیا تمہارا خدا. اگر کہ ہاں بنا سکتا ہے یعنی اٹھا نہیں سکتا, مجبور ہو گیا تمہارا خدا. یہ شرارت آمیز شیطانی سوال جو کوئی حقیقت نہیں رکھتا, کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس سوال. اس کا جواب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی یاد دلا دوں گا. اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے کہ جیسے کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے, کیا مرغی کے انڈے میں پوری کائنات اللہ سمو سکتا ہے؟ پوری کائنات ما سوا اللہ, جو کچھ ہے عالم ہستی کائنات, یہ ساری کاسمولوجی کاسموس, یہ پوری کائنات ये सिमट के एक अंडे में बंद हो जाए, क्या ये कर सकता है? बोलो, ये सवालात करते थे लेके मासूम के पास आते। ये एक ही सवाल का जवाब दो जगह मुख्तलिफ अंदाज से मासूम ने दिया है। एक मरतबा जब सवाल करने वाले ने सवाल किया तो मासूम ने कहा कि तुम जरा आंख उठा के आसमान की तरफ देखो, क्या देख रहे हो? का सूरज देख रहा हूं, आसमान देख रहा हूं, जमीन देख रहा हूं, सब कुछ देख रहे हो। तुम्हारी आंख का ये दिल जिसे देखते हो ये तो अंडे से भी कहीं छोटा है। जो अल्लाह इस छोटी सी चीज में सारी कायनात को समो सकता है वो काम क्यों नहीं कर सकता? वो मबहूत हो गया और खामोश चला गया। ये एक मकाम जवाब है। यही सवाल दोबारा मासूम से किया गया। अब साइल मुख्तलिफ था, सतह ज़हनी मुख्तलिफ थी, तो इमाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर वलाकिन हादा वलाकिन अल्लज़ी सअलतहु ला यकून, लेकिन जो तुमने पूछा है ये शुदा ही नहीं है, ये होने वाली चीज नहीं। यानी अंडे में कायनात समो जाए ये होने वाली चीज नहीं। लेकिन जवाब पर, दोनों जवाब पर गौर कीजिएगा तो हकीकत सामने आएगी। वहां जो जवाब दिया और यहां जो जवाब दिया, दोनों में कोई तजाद नहीं है, कोई टकराव नहीं। और जो एक मसला है हकीकी उसे समझ लें। इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। हर वो शय जिस पे लफ्ज़ शय का इतलाक हो अल्लाह उस पर कुदरत रखता है, जिस पर लफ्ज़ शय का इतलाक ना हो वो इहाता कुदरत इलाही में आ ही नहीं सकती। शय नहीं असला। अब ये शैयत की बहस बजाय खुद बहुत तफसील तलब है। अगर इसको फलसफियाना दिक्कत से बहस को आगे बढ़ा जाए कि शय का इतलाक किस पे होता है, शय किसे कह सकते हैं किसे नहीं कह सकते। एक मंजिल वो भी है कि जहां जाते हक खुद जाते हक सुभान व तआला पर लफ्ज़ शय का इतलाक जायज करार दिया गया है। मासूम से पूछा गया कि क्या हम अल्लाह को शय कह सकते हैं? कहा क्यों नहीं, लेकिन वो शय है ऐसी शय कि लैसा कमिथलिही शय, बस जैसी कोई शय नहीं। खुद कुरान मजीद की आयत है लैसा कमिथलिही, अगर शय का इतलाक उस पर होता है जो वजूद रखती है। हक सुभान व तआला के वजूद का कौन मुमकिन हो सकता है? वो वजूद रखता है वो उसकी हस्ती साबित है, उसी की हस्ती से तमाम चीजों की हस्तियां कायम है, इसलिए वो है वजूद रखता है। शय का इतलाक उसकी जात पर इस एतबार से होता है। खुद कुरान मजीद की आयत है कि लैसा कमिथलिही शय। फलसफियाना एतबार से शय सिर्फ मादी अशिया को नहीं कहते, जो आंख से नजर आए जिन्हें आप अपनी तराजू में तौल सकें, इन पर शय का इतलाक तो होता ही है। ऐसी भी चीजें शय कहलाती हैं जो वजूदी हो, वजूद रखती हो, अलबत्त उनका वजूद मादी ना हो, मिट्टी और पत्थर के कबीले से ना हो, तब भी वो शय है। दूसरे ये कि फलसफियाना सतह पर शय उसे कहते हैं जिससे कुदरत इलाही मुतअल्लिक हो सके। ये तारीफ ज़हन में रखिएगा, यानी जिस चीज में कुछ बन जाने की सलाहियत हो। मुझे याद आती है खुद अपनी दी हुई मिसाल, अगर आप इजाजत दें तो मैं याद देता हूं आपको, तकरीब ज़हन के लिए है ये मिसाल। कोई बहुत बड़ा उस्ताद हो अपने जमाने का, बहुत बड़ा उस्ताद किसी भी फन का, साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन को ले आए आप, जो मुहावरे आम में सबसे बड़े साइंटिस्ट कहलाते हैं, और वो ये कहें कि कोई भी ले आओ, किसी भी बच्चे को ले आओ, मैं उसे साइंस पढ़ा दूंगा, फिजिक्स पढ़ा दूंगा, रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स उसे समझा दूंगा, मुझे इतना कमांड है, अपने सब्जेक्ट पे इतना अबूर है, मैं समझा। अब आप ये करें कि एक गधे के बच्चे को या बंदर के बच्चे को ले आए, लिटरली गधा या बंदर हैवान, इस हैवान को या किसी हैवान को ले आए, और आप उनके सामने कहीं इन्हें रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स समझाइए। अब अगर ये रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता तो ये आइंस्टाइन की कमजोरी है या इसकी नाअहली है? आजिज किसको कहेंगे आप? इसमें काबिलियत नहीं है, उसमें अबा की सिफत है, इसमें कबूल की सिफत नहीं है। इसी बात इसमें तो दुनिया का कोई दो आदमी इख्तिलाफ नहीं करेगा। आप एडम स्मिथ को ले आइए, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा नाम फर्ज कीजिए कि वो है। आप जॉन डेवी को ले आइए, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा नाम है, किसी बड़े से बड़े, और उसके सामने आप किसी कल्ब व खंजीर को रख दीजिए, किसी बंदर को रख दीजिए, किसी हैवान को रख दीजिए, कहिए इन्हें समझाइए, आप इन्हें पढ़ाइए, नहीं पढ़ा सकते, मुतअल्लिक नहीं। जैसे ये बात आपकी समझ में आ गई, इसमें आपको शक व शुभा नहीं रह गया कि यहां काबिलियत में कमी है, अता में कमी नहीं है। इसी तरह परवरदिगार आलम की कुदरत अपनी जगह तमाम है, कामिल है, इन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है, मगर मुकाबिल में वो शय भी तो हो जो फैजान कुदरत हक कबूल कर सके। वो माहियत जिसमें कबूलियत की सलाहियत ना हो उससे कुदरत मुतअल्लिक नहीं हो सकती। इसलिए ये जवाब नहीं है कि अल्लाह बना नहीं सकता इतना बड़ा पत्थर। अल्लाह हर शय पर कादिर है, मगर कोई इतना बड़ा पत्थर बन नहीं सकता। एक है बना नहीं सकता यानी फाइल आजिज है, एक है बन नहीं सकता यानी इस चीज में बनने की सलाहियत नहीं है। वहां मासूम फरमाते हैं कि इन्नहु अला कुल्ल शैइन कदीर वलाकिन अल्लज़ी सअलतहु ला यकून, अल्लाह हर शय पर कादिर है, मगर ये जो तुम सवाल कर रहे हो कि कायनात मुर्गी के अंडे में समो दे, ये होने वाली चीज नहीं है। तवज्जो है, अल्लाह की कुदरत और आजिजी का मसला यहां नहीं है, ये चीज शुदा ही नहीं वाजे है। मसला शक व शुबा तो नहीं रह गया। अब ये सब सामने रखें, फिर वो मोतरिस का एतराज सामने रखें कि साहब जुज में कुल कैसे समा सकता है, ओकियानूस में या खलीज फारस में या बहर हिंद बहरे हिंद में, बहरे अरब में या बहरे हिंद में, पूरी दुनिया कैसे समो सकती है? इसलिए तो जुज है और वो कुल है, और जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि बाय बिस्मिल्लाह खुद जुज कुरान है, तो इस जुज में कुल कुरान कैसे समोया जा सकता है? एतराज वाजे हुआ, हमने मोतरिस का एतराज नकल करने में कोई कोताही तो नहीं की। एतराज वाजे मुहमल है एतराज, इस एतराज की कोई हकीकत नहीं। मसला यहां पर बिल्कुल अलग है, मादियात की हकीकत मुजर्रदात से मुख्तलिफ होती है, जो मटेरियल चीजें हैं उनकी एब्स्ट्रैक्ट चीजों से खसूसियत مختلف ہوتی ہے, معانی اور مفاہیم معانی اور مفاہیم مادیات کے قبیل سے نہیں ہیں, اور اسی لیے وہ پہلا جواب جو معصوم کا تھا جہاں نظر کی مثال دی تھی کہ کس طریقے سے آنکھ کی پتلی میں سمو دیتا ہے پروردگار کائنات, ایک یہ کہ اس حقیقت کو, اس مادی وجود کو اس چھوٹے مادی وجود میں جذب کر دینا, اور ایک یہ ہے کہ ایک معنویت کو دوسری معنویت میں سمو دینا. مجرد کہتے ہی اسے ہیں کہ اس میں ابعاد کی حیثیت باقی نہ رہ گئی ہو. قرآن مجید کے معانی, قرآن مجید کے مقاصد, قرآن مجید کے مفاہیم جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں, سمٹے ہوئے ہیں, وہ پورے سورہ مبارکہ حمد میں سموئے ہوئے ہیں. یہ چیز نہ خلاف عقل ہے, نہ خلاف وجدان ہے, نہ خلاف امکان ہے. ہمارا آپ کا روزمرہ کا یہ تجربہ ہے, ہم جو بات ایک گھنٹے میں تقریر میں کہتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس پوری ایک گھنٹے کی تقریر کو سمو کر سمیٹ کر ایک چھوٹے سے جملے میں لکھ دیتے ہیں, اور ہم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس جملے میں ہم نے کہا ہے اسے ہم پورے ایک گھنٹے میں واضح کر سکتے ہیں. توجہ ہے نا, اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اسے. یہ معنویات کی خصوصیت, وہ جو بات کہی گئی ہے وہ معنوی جہت سے کہی گئی ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور وہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ ذات مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ روایت یقیناً محمل اور بے معنی ہو جاتی اگر صرف نقطہ کہہ کر روایت ختم ہو جاتی, کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو زیر بائے بسم اللہ ہے. لیکن جب یہ فرما دیا کہ وہ نقطہ میں ہوں, تو اب اس روایت کی صداقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ذات علی, اب اس جملے کو دو نگاہوں سے دیکھیے. بڑا کلیجہ چاہیے ان مطالب کو سمجھنے کے لیے, بڑا دل چاہیے, ایمانی حوصلہ چاہیے. اب تک صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے اپنی فضیلت اور اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی کے اظہار میں. یہ طرز گزارش, اس میں بھی علی کی بوترابیت اور علی کی خاکسارانہ روش جھلکتی ہے, علی کی فروتنی اور تواضع و خاکساری ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے, ورنہ علی کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو ایک نقطے سے تشبیہ دی جائے, کہیں بلند ہے. یہ تو ذوق سماعت پہ انحصار ہے کہ سننے والا کیسا ہے, سمجھنے والا کیسا ہے. محبت کرنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا, دل میں خلش رکھنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا. ایک بحث کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں تاکہ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے. اسی قرآن مجید میں آپ مطالعہ فرمائیں تو ایک سے زیادہ کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ایک کتاب دوسری کتاب میں ہے. اس کی مثال آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کا کوئی بہت بڑا ماشاءاللہ کاروبار ہو تو حساب کتاب لکھنے والے بھی کئی ایک ہوں گے, رجسٹر بھی مختلف قسم کے ہوں گے. ایک رجسٹر ہوگا جس میں آپ کے روزمرہ کے ذاتی اخراجات لکھے جاتے ہوں گے,
figures.
एक ऐसा रजिस्टर होगा जिस पर पूरे आपके कारोबार का टर्नओवर जो है वो पूरा लिखा जाता होगा. अब जनाब वाला मुख्तलिफ हिसाबात होंगे, कहीं एक जरूर ऐसा हिसाब किताब गोशवारा होगा जिसमें सब कुछ सिमट के आ जाता होगा, लेकिन वो तजिया के मकाम पर अलग अलग होता है, सब आप अल्लाह की रोजमर्रा की जिंदगी में है. इसी तरह कुरान मजीद में कई किताबों का हवाला दिया गया. खुद कुरान मजीद के लिए कहा गया है कि ये किताब किसी और किताब में समोई हुई है. तवज्जो है, खुद ये किताब एक किताब मकनून में है और उस किताब मकनून की यह सिफत है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून. इसका मतलब ये किताब किसी और किताब में. अबरार का हिसाब वो किताब कहां है, फुज्जार का हिसाब वो किताब कहां है. अबरार का हिसाब वो किताब इल्लियीन में है. वमा अदराक मा इल्लियून किताबुन मरकूम. तुम क्या जानो कि इल्लियीन क्या है, वो किताब है लिखी हुई. और हमारा एक से ज्यादा किताबों का तज़किरा खुद कुरान मजीद में है, यानी एक किताब दूसरी किताब में है, दूसरी किताब तीसरी किताब में है, तीसरी किताब चौथी किताब में. पहले खुद इस किताब की अजमत देख लीजिए, मगर तमाम मुसलमान मुत्तफिक नहीं है इस पर कि कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है जो अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान मजीद में समो न दी हो. ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन. अब बहस कीजिए कि किताबें मुबीन से मुराद यही किताब है या कोई और किताब है, क्योंकि ये मुख्तसर सी किताब दो दफ्तियों के दरमियान, इसमें जो 6666 आयतें या जुमले बतौले मारू हैं, इसमें कायनात की हर बात समो दी है, ये कैसे मुमकिन है. मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ मोतरिस के जवाब मोतरिस की एतराज की तशरीह होया कर, मुझे शक नहीं है. इस मुख्तसर सी किताब में आपने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जिल्दें देखी हैं, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की जिल्दें देखी हैं, और दूसरी एनसाइक्लोपीडिया जो लिखी गई हैं देखी हैं आपने. दुनिया भर की किताबें जरा समेटना शुरू कीजिए. दुनिया भर का अदब लिटरेचर हर जबान का, इंग्लिश फ्रेंच जर्मन लैटिन और जनाब वाला अरबी और हिब्रू और कदीम जबाने और जदीद जबाने और संस्कृत वगैरह वगैरह. उधर वेदास में क्या कुछ लिखा गया, ऋग्वेद और पुराणों में क्या लिखा गया और स्मृतियों में क्या लिखा गया, पूरी दुनिया में जो कुछ लिखा गया और पूरे आलम में जो कुछ है वो सब मुमकिन कैसे है कि इस किताब में सिमट आया हो और समो दिया गया. अगर मुसलमान इसमें शक नहीं कर सकता तो एक मोमिन उसमें भी शक नहीं कर सकता कि ज़ात अली इब्न अबी तालिब वो है जिसमें तमाम हकायक समोए हुए हैं, मतलब गुंजाइश नहीं है शक, गुंजाइश नहीं है शक, गुंजाइश नहीं है शक. ये गुफ्तगू अभी मकाम बाही में है, जब इस्म के सीन तक पहुंचेंगे तो क्या होगा. अभी मकाम बा में गुफ्तगू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे से मुताल्लिक बहस. हरगिज़ शक न करें मकामात औलियाउल्लाह में, मकामात अइमा अतहार में, मकामात मासूमीन में, मकाम सरवर कायनात खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. समझ में नहीं आती बात वो एक अलग बात है, अपनी समझ का इलाज करना चाहिए. दिल में वो साथ पैदा कीजिए, तिलावत कीजिए, खुद खुदा से दुआ कीजिए कि परवरदिगार हमें मतालिब को समझने की तौफीक अता करना. लेकिन इनकार ना कीजिए, इनकार हल नहीं है. खास तौर से نبی رسول امام ولی وصی ان کے اوصاف میں شک اور شبہ اور انکار کی گنجائش نہیں. بتا دیے سمجھ میں نہیں آتی, سمجھنے کی کوشش, انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ معنویات سے متعلق بحث ہے. جو کچھ قرآن ہے, جو کچھ سورہ ہم ہے بسم اللہ ہے, اور بسم اللہ اس پوری کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے. اسی لیے اسم اللہ کی تعظیم و تنزیہ و تجلیل کا حکم دیا گیا. اسم اللہ, اسم رب, اسی اسم کی تنزیہ کا بھی حکم دیا گیا, اسی اسم کی تکریم و تجلیل کا بھی حکم دیا گیا, تبریک کا بھی حکم دیا گیا. مبارک بھی ہے یہ اسم, منزہ بھی ہے یہ اسم. توجہ, منزہ قرار دینے کے لیے, تنزیہ کے لیے تسبیح کا لفظ آتا ہے. تو حکم کیا دیا گیا, سبح اسم ربک الاعلى, سبح اسم ربک الاعلى, تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی, نام کی, تنزیہ کرو. تنزیہ کہتے ہیں سلب نقائص کو, جہاں کوئی کمی ہو اس کی, نقص کی, نقائص کی نفی کرے, اور ساتھ میں اثبات کمالات بھی کرے. کمالات بھی سب سارے چنانچہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک وہاں لفظ تبارک ہے, تبارک وہاں مبارک ہونے کی بات ہے, یہاں منزہ ہونے کی بات ہے. اگر ان آیات پہ نظر کریں اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پہ نظر کریں تو اب ایک چوتھا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ سے بتا دیں, جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی, تو حضرت نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, اسے تم اپنے سجدے میں قرار دو. تو ہم لوگوں نے سجدے میں کیا کہنا شروع کیا, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. جب وہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم, تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اسے اپنے رکوع میں قرار دو. تو رکوع میں کیا کہنا شروع کیا, سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ان دو روایتوں ہی کو سامنے رکھیں اور پھر یہ جملہ سمجھیں کہ جتنی بھی عبادتیں رسوم عبادات شرعیہ, شرعی آداب بندگی کے جو کچھ بھی سکھائے گئے, وہ تمام کے تمام شرح ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمولا جو انسانی زندگی کا ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فارمولہ بنیادی اس کائنات کا کونیاتی فارمولہ ہے, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات کا بنیادی متن ہے. اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختلف انداز سے شرحیں کی گئیں تو مختلف عبادتیں وجود میں آتی چلی گئیں. نماز و روزہ, حج و اعتکاف, سب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح ہیں. تنزیہ باری تعالی اور تنزیہ اسم باری تعالی اور تجلیل و تکریم اسم باری تعالی, تعظیم اسم باری تعالی, اس کے مختلف انداز مختلف عبادتوں کے سانچوں میں ڈھلتے چلے. یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کمال توحید ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسانی زندگی کا, ایمانی زندگی کا فارمولہ ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کائنات کا کونیاتی فارمولہ ہے, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آداب بندگی کا بنیادی فارمولہ اور بنیادی متن ہے. بسم الله الرحمن الرحیم، این معمولی کلمت رو بسم الله خیلی که هم چند منتومه نماز که وقت ہو جائے گا آزان ہو جائے گی، اس لیے ہم دعا بھی ختم کرتے ہیں گفتگو پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسم اللہ سبحانہ و تعالی و اس کلمہ مبارک بسم اللہ کو سمجھ سکیں اور مصداق اسم اعظم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومین کی ذوات مقدسہ سے صحیح طور پر توسل کر سکیں، دامن کو دامن فیض کو اچھی طرح سے تھام سکیں اور اس دنیا میں ان کی دی ہوئی ہدایت و آخرت میں ان کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه